نظرانداز نہیں کیا جا سکتا، ٹالا نہیں جا سکتا، اور قرآن کے حکم محکم کے مقابلے میں پھر کسی کے حکم کو پیش نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن حرف آخر ہے. یہ سورہ یونس کی آیتیں ہیں. یاد ہوتا ہے کہ جب ان پر ہماری کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات, ہماری جب کھلی نشانیاں ان پر پڑی جاتی ہیں, قال الذین لا یرجون لقاءنا, تو وہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں, وہ لوگ جو ہماری ملاقات روز آخر پسند نہیں کرتے, وہ لوگ جو ہم کو صورت دکھانا نہیں چاہتے ہیں, قال الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو رجائے لقائے رب نہیں رکھتے, وہ یہ کہتے ہیں پیغمبر سے, اتبع قرآن غیر ہذا او بدلہ, یا آپ کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیں یا اس کو بدل ڈالیں, آپ اس کو بدل ڈالیں یا کوئی دوسرا قرآن لائیں. کون کہتے ہیں؟ جو پسند نہیں کرتے کہ وہ پھر اپنے رب سے ملاقات کریں, جو پسند نہیں کرتے کہ پھر اپنے رب سے ملاقات کریں, مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ جو انسان کے لیے انتہائی پریشان کن ہے. اگر قیامت آ جائے, اگر محشر قائم ہو جائے, اگر لقائے رب ہو جائے, تو اس قرآن میں یقیناً ان کے لیے ہلاکت ہے. تو کہتے ہیں وہ لوگ جو لقائے رب نہیں چاہتے کہ آپ یہ قرآن بدل دیجئے یا کوئی دوسرا قرآن لائیے, ہم ماننے کو تیار ہیں. یعنی سلو کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم خدا کو بھی مانیں گے, رسول کو بھی مانیں گے, بشرطے کہ یہ قرآن بدل جائے. تو اب آپ نے دیکھا اتنا محکم ہے قرآن, اتنا شجاع ہے قرآن, اتنا دلیر ہے قرآن, اتنا بہادر ہے قرآن, اتنا قطعی ہے قرآن کہ اس کی موجودگی میں کفار یہ نہیں چاہتے کہ وہ اسی حالت پر موجود رہے, اور پھر قیامت آ جائے تو یقیناً یہ قرآن اس دن گواہی دے گا کہ ان تمام امور کو ہم پہلے ہی بتلا چکے تھے. آج راہ فرار نہیں ہے, آج راہ مفر نہیں ہے, آج بچنے کا مقام نہیں ہے. قال الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہمارے لقاء کو پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں, اتبع قرآن غیر ہذا, آپ کوئی دوسرا قرآن لائیے, او بدلہ, یا اس کو بدل دیجئے, جگہ جگہ سے بدل دیجئے. یعنی کچھ ہماری مرضی کے مطابق بھی تو ہو, کچھ ہماری پسند کے بھی مطابق ہو, کچھ ہماری خواہش کے بھی مطابق ہو. سب کچھ آپ ہی کی خواہش کے مطابق آ رہا ہے. صلح کی بات تو یہ ہے کہ وہ کچھ آپ کی پسند, کچھ ہماری پسند. ارشاد ہوا, ما کان لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میری مجال نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو بدلوں, میری مجال نہیں ہے کہ میں قرآن کو اپنی طرف سے بدلوں. ان اتبع الا ما یوحا الی, میں تو تابع وحی ہوں, میں تو وحی کا تابع ہوں, جو وحی آ رہی ہے میں بیان کر رہا ہوں, میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا ہے, یہ میری مرضی نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحا الی, میں تو تابع وحی ہوں. اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ اگر خدا نہیں چاہتا تو میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا. لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم, اگر خدا نہیں چاہتا تو میں تلاوت بھی نہیں کرتا. ولا ادراکم بہ, اور نہ مجھے اس قرآن کا علم ہوتا تم جیسے قرآن سے ناواقف ہو. ممکن ہے کہ خداوند علی اعلی مجھے بھی اسی ناواقفیت کے عالم میں رکھتا اگر وہ چاہتا. لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم به, اور نہ میں اس کی تلاوت کرتا نہ اس پر گفتگو کرتا, لیکن میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں ڈرتا ہوں یوم عظیم کے عذاب سے, میں گھبراتا ہوں کہ کوئی معصیت معبود کی ہو جائے. ذرہ برابر بھی میرا صرف نہیں ہوگا, ذرہ برابر بھی میرا تصرف نہیں ہوگا, جو حکم آئے گا وہ پہنچاؤں گا. اور ہاں یہ بھی کہو فقط لبست فیکم عمرم من قبل ہی, میرا ایک زمانہ تمہارے ساتھ گزرا ہے نبوت سے پہلے. تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے کوئی سورہ پڑھا ہو, میں نے کوئی آیت پڑھی ہو, میں نے کسی حکم کو سنایا ہو, میں نے کوئی اصلاح کی کوشش کی ہو, میں نے کسی کی عبادتوں پہ حملہ کیا ہو؟ فقط لبست فیکم عمرم من قبل ہی, میرا نبوت سے پہلے کا زمانہ تمہارے ساتھ گزرا. اب بھی تو غور کرو, افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہ تو حکم معبود ہے, جب آیا میں نے پہنچایا, جب نہیں آیا میں چپ رہا. اس لیے حکم معبود میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے, تو مطلب یہ کہ ختمی مرتبہ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کریں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تابع وہی ہوں, مجھ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان ابدلہ من تلقاء نفسی, کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں. فقط اس واسطے کہ تمہاری صلح منظور ہے, تم سے معانست منظور ہے, تم سے تعلقات کو بڑھانا منظور ہے, یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. میں تیار نہیں ہوں کہ کسی منزل پر بھی میں وحی معبود سے سرتابی کروں. تو اب دو باتیں یہاں معلوم ہوئی, ایک تو یہ کہ منزلت قرآن یہ ہے, منزلت قرآن یہ ہے کہ ذات خاتم بھی اگر چاہے تو اس میں تغیر نہیں ہو سکتا, اور منزلت خاتم یہ ہے, منزلت خاتم یہ ہے کہ وہ مسلسل وحی کو لے کر پہنچا رہا ہے, تو اس کو اس امر کا ذرہ برابر خیال نہیں ہے کہ کس کا دل دکھ رہا ہے, کس کو پریشانی ہو رہی ہے, کس کو تکلیف ہو رہی ہے, کس کو میں خوش نہیں کر رہا ہوں, کون ناخوش ہو رہا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تابع وحی ہوں تو میں مسلسل سناتا جاؤں گا, تم پسند کرو یا ناپسند کرو. تو امر حق یہی ہے کہ کہتے جاؤ اور سناتے جاؤ. اب دنیا جس انداز میں چاہے اس کو قبول کرے, یہ قرآن کی منطق ہے, یہ قرآن کے لیے اساس ہے, یہ قرآن کی بنیاد ہے کہ قرآن وہ وحی آسمانی ہے کہ جس کی مطابقت رسول پر لازم ہے, اور رسول اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ تصریح کر دی دلیل میں, 40 برس کے عرصے کو پیش فرمایا اور کہا اتنا زمانہ گزرا ہے, اس میں بچپن بھی تھا, جوانی بھی تھی, بہولت کا بھی زمانہ تھا, بالغ نظری کا بھی زمانہ تھا, کہ اس وقت میں اپنی حکیمانہ باتیں سناتا, میں اپنے ارشادات سے تم کو مالا مال کرتا, مگر 40 سال سے پہلے, نبوت سے پہلے نہ کوئی حدیث ہے, نہ کوئی فرمان ہے, نہ کوئی ارشاد ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خاموش زندگی بسر ہو رہی ہے, جیسے وحی آئی اور بے اختیار آپ نے اس وحی کو شروع کیا. اور پہلی آسمانی وحی جس کو سورہ علق یا سورہ اقرا کہتے ہیں, اس میں اس حد تک تو درست ہے کہ پڑھو اپنے رب کا نام لے کر پڑھو, مگر اسی پہلی آسمانی وحی میں بے اختیار تنبیہ بھی ہے، تحدید بھی ہے، دشمنان اسلام کو باضابطہ ایک اعلان سنایا جا رہا ہے، لئن لم ینتہی لنفہم بالنافیہ نافیت کاذبت خاطئہ، اگر تو اپنے راستے سے نہیں ہٹے گا اور اگر تو نے اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تو ہم تیری پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹیں گے، خطا کار پیشانی، گنہگار پیشانی. تو آپ نے دیکھا خلق عظیم ہونے کے باوجود پیغمبر آنے واحد کے لیے نہیں چوکتا کافر کو کافر کہنے میں، منافق کو منافق. یہ خلق عظیم کی منزل ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سورہ نون و قلم کو دیکھیں گے تو یہی آپ کو ملے گا، سورہ مزمل و مدثر کو دیکھیں گے جو ابتدائی وحی کی منزلیں ہیں، آپ یہی دیکھیں گے کہ وہاں کوئی کفار سے کمپرومائز نہیں ہے، مشرکین سے کمپرومائز نہیں ہے. اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں بے اختیار قطعی مطلب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قرآن کو بدل نہیں سکتے، قرآن حرف آخر ہے. تو اب اس حرف آخر کو ثابت کرنے کے لیے بغیر کسی تمہید کے، جیسا کہ میری فکر آگے بڑھ رہی ہے، جو گھرانے نے سب سے زیادہ کام کیا قرآن کو سمجھانے میں، جس گھرانے نے سب سے زیادہ سبقت حاصل، وہ وہی گھرانہ تھا جو اس مرکز وحی سے قریب تر تھا، منزل وحی سے قریب تر تھا. اب ایک ہی جملہ اور اس کے بعد اپنے سلسلے بیان پہ آئیں، قرآن کو حرف آخر ثابت کرنے کے لیے یہ حد ہو گئی کہ دنیا نے کہا کہ تمہارے باپ نے یہ کہا ہے، دنیا نے کہا کہ تمہارے باپ نے یہ کہا ہے ہم نے سنا، تو بیٹی نے کہا کہ میرا باپ یہ کہہ نہیں سکتا، قرآن یہ ہے. یہ قرآن ہے، میرا باپ یہ کہہ نہیں سکتا. تو باپ نے دیکھا کہ صدیق طاہرہ صلوات اللہ علیہا محافظت قرآن کے لیے کس موقع پر گفتگو کی، حیرت ہے کہ ایک بات انہی کے پدر گرامی سے منسوخ کر کے بتلائی جائے. اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے پدر گرامی نے قرآن کی مخالفت کی ہو، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. اور پھر محکم قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے پدر گرامی نے یہ کہا ہے؟ تو اس وقت دنیا نے یہ نہیں کہا کہ اس آیت کے معنی وہ نہیں ہے جو تم لے رہی ہو، دنیا نے یہ نہیں کہا کہ اس آیت کے وہ معنی نہیں ہے جس سے تم اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہو، نہیں، دنیا نے کہا صحیح ہے، آیت صحیح ہے، مگر پیغمبر کی حدیث یہ ہے. تو بتلانے والی نے یہ بتلایا کہ میرے باپ کے قول کو سند میں پیش کرنا قرآن کے مقابل میں خود ہمارے گھرانے میں مناسب نہیں ہے، خود ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پدر گرامی کا قول ہو ہی نہیں سکتا، نہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا. تو یہ ہیں وہ شہزادی کے جن کا ارتباط قرآن سے، جن کا تعلق قرآن سے اتنا گہرا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس قرآن نے اس شہزادی کے لیے ان تمام امور کو آسان کر دیا جن امور کو ہم مشکل سے مشکل تر سمجھتے ہیں. قرآن کے پڑھنے والے کے لیے، قرآن کے سمجھنے والے کے لیے توحید آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، قرآن کے پڑھنے والے کے لیے ارسال رسول کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، لطف الہی کو قرآن کا پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے، قرآن کا پڑھنے والا نظام کائنات میں عادل کو پاتا ہے، قرآن کا پڑھنے والا سلسلہ ہدایت کو قیامت تک دیکھتا ہے، قرآن کا سمجھنے والا عرصہ محشر کی تفصیل کو جانتا ہے، اور قرآن کا پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے اور اس کتاب کے لیے ایک وارث کی ضرورت ہے، وارث اور کتاب دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ آپس میں الگ نہیں ہو سکتے، اور کتاب کے غیر وارث کے کبھی نہیں ہے، ہر دور میں اس کا ایک وارث چاہیے۔ اس منزل پر پہنچ کے آئیے بہت افہام و تفہیم کی راہوں سے گزرتے ہوئے چند جملے اسی خطبے کے جس کے متعلق میں کل عرض کر رہا تھا آج آپ کے سامنے پڑھوں، جو شہزادی نے خطبہ فی البدیہ انشاء کیا ہے۔ فی البدیہ آپ سمجھتے ہیں یعنی فوری، ایکسٹمپور، بالبداہت، یعنی کوئی پہلے سے تیاری نہیں تھی، عقائد معلوم ہوا کہ اب جانا ہے تو دربار میں پہنچی تو بے اختیار کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے۔ خطبے کو دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی واقعی فاطمہ بذات الرسول ہے، واقعی فاطمہ نبی کے دل کا ٹکڑا ہے۔ یعنی ایک ذرا سی فکر آپ کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ عقیدے اور ایمان کی منزل اور ہے، نہیں پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، معرفت کے بعد، تعقل کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہو تو ایسی کہ جس پہ باپ ناز کرے، باپ ناز کرے۔ اور جس کے متعلق میں نے کبھی آپ سے کہا، آج ایک جملے کو پھر دہرا دوں، محی الدین عربی نے جب جناب فاطمہ کا تذکرہ کیا تو بے اختیار کہا فاطمہ کون ہے، کہا حواء العالم العقلی، عالم عقل کی ماں ہے فاطمہ، حواء العالم العقلی، عالم عقلی کی والدہ ہے فاطمہ، سورت النفس الکلی، نفس کلی کی صورت ہے، نفس مقام علم ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، جب نفس کی گفتگو ہوگی تو ہمیشہ نفس مقام علم ہے، یعنی علم کل کی ایک صورت ہے فاطمہ، علم کل کی ایک صورت ہے، ظاہر ہے زوجہ ہے باب مدینہ علم، زوج جوڑ کے معنی میں ہے، جوڑ کے معنی میں ساتھ چلنے والی ہے باب مدینہ علم کے۔ تو اس لیے کیا کسی کی مجال ہے جو اس بارگاہ میں پہنچ کے علم کی کوتاہی کو دیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطبے کو شروع کیا، یہ خطبہ تاریخ کے اعتبار سے اہم ترین خطبہ ہے، صاحب بلاغات النساء نے لکھا، اس خطبے کے متعلق ایک بات یاد رکھیے، جس دن سے یہ خطبہ پڑھا گیا بنی ہاشم کے بچوں کو یہ خطبہ ہمیشہ اپنے اپنے گھروں میں زبانی یاد دلایا جاتا تھا کہ ہر بچہ بنی ہاشم کا اس خطبے کو یاد رکھے کہ تمہاری دادی نے یہ خطبہ، تمہاری دادی نے یہ خطبہ دیا تھا، اور پھر درسن درسن اس خطبے کو پڑھایا جاتا تھا۔ اور آگے چل کے اس پر بڑی روشنی ڈالی سید مرتضیٰ علم الہدا نے تلخی سے شافی میں، کافی مباحث اس پہ انہوں نے وارد کیے، اور پھر اس کے بعد ابن ابی الحریر معتزلی نے اس کا تذکرہ کیا۔ آج ہمارے پاس مختلف طرق سے اس خطبے کو ان کی کیفیت ہمارے دل میں ڈال، الحمد للہ علامہ انعما شکر علامہ علامہ وسنا بما قدم
بعموم نعم ابتداها وسرور اعلاء ازداها وتمام المنن والاها، اور ہم اس کی تعریف اس لیے کرتے ہیں، ثنا اس لیے کرتے ہیں کہ نعمتوں کو اس نے جو عطا کیا تو ہمارے مانگنے پہ عطا نہیں کیا، بلکہ خود اس نے پہل کی، خود اس نے ابتدا کی کہ لو یہ نعمتیں دیتے ہیں، اس لیے بھی زبان شکر کے لیے کھل جاتی ہے کہ بے طلب دے رہا ہے، بے طلب دے رہا ہے، بے عموم نعم ابتداها وہ سبوغ آلائے ازداها وہ تمام المنن والاها، اور جو احسانات کیے وہ ایسے احسانات کیے کہ جمع عن الاحصائی عددها، کہ اب ہم ان نعمتوں کی گنتی کرنے سے قاصر ہیں، ہم گن نہیں سکتے کہ کتنی نعمتیں دی ہیں، وہ تفاوت عن الادراک ابدھا، اور ہماری عقل پا نہیں سکتی کہ یہ نعمتوں کا تسلسل جو ہے، یہ بڑا اہم جملہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے، ہماری عقل پا نہیں سکتی کہ نعمتوں کا تسلسل کیوں ہے، یعنی کفر کے باوجود مسلسل نعمتیں، شرک کے باوجود مسلسل نعمتیں، طغیان و عدوان کے باوجود مسلسل نعمتیں، نہیں، تفاوت عن الادراک ابدھا، یعنی ہم پا نہیں سکتے، ہماری عقل ایسا نہیں کر سکتی کہ مالک نے مسلسل کیوں کر دیا ہے نعمتوں کو، ثم استحمد للخلائق اجزاء لها، اس کے بعد پہلے نعمتیں دیں اور پھر اشارہ کیا کہ تم میری حمد بھی کرو، حمد بھی کرو تاکہ نعمت بھی دے کے ثواب بھی دے، ثم استحمد الى الخلائق باجزاء لها واستزادهم بالشکر لاتصالها، اور ان سے کہا کہ میرا شکر ادا کرو تاکہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں نعمت کو متصل کر دیتا ہوں، نعمت سے نعمت کو ملا دیتا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کرتے جاؤں گا، اس طرح سے اسی نے اشارہ کیا حمد کا جو ہم حمد کر رہے ہیں، اسی نے حکم دیا شکر کا جو ہم شکر بھی ادا کر رہے ہیں، ورنہ یہ شکر و حمد بھی ہم سے ناممکن تھا، یہ ذکر جو ہماری زبان پر ہے الحمدللہ و شکرن للہ، یہ بھی اسی کی ایک نعمت ہے کہ اس نے ہم کو آمادہ شکر کیا اور استعداد حمد اس نے عطا کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، دیکھیے اب خطبے کا رخ دیکھیے، پہلے نعمتوں کا ذکر کیا، نعمتوں کی کثرت کا ذکر کیا، نعمتوں کے تسلسل کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ذکر فرمایا کہ شکر کیوں کرنا چاہیے، حمد کیوں کرنا چاہیے، اب اس کے بعد فرماتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، کلمۃن جعل الاخلاص تاویلہا، یہ وہ کلمہ ہے جس کی تاویل اخلاص میں، اب ایک جملے پر اگر گفتگو ہو تو پھر 10 تقریریں درست ہو جائیں کہ کلمہ طیبہ کی تاویل اخلاص میں ہے، کلمۃن جعل الاخلاص تاویلہا، اخلاص کے کیا معنی ہے، اخلاص کے معنی یہ ہے کہ ریا نہ ہو، اخلاص کے معنی یہ ہے کوئی اور شریک نہ ہو، اخلاص کے معنی یہ ہے کسی اور کا دخل نہ ہو، اخلاص کے معنی یہ ہے کسی اور کی مداخلت نہ ہو، وہ توحید جہاں اخلاص رہے، کمال و توحید ہی، ان کے شوہر نے کہا تھا کمال و توحید ہی الاخلاص لا، توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کی بارگاہ سے اخلاص پیدا ہو جائے، یہ ان کے شوہر نے کہا تھا، اس لیے کہ قرآن کی آیت یہ تھی اللہ الدین الخالص، اسی کے لیے دین خالص ہے، اسی کے لیے دین خالص ہے، وہ قرآن ہے، وہ علی ہے، وہ زہرا ہے، الا لله الدين الخالص، اسی کے لیے دین خالص ہونا چاہیے، ریا نہ ہو، کسی کا دخل نہ ہو، نمائش نہ ہو، دکھاؤ نہ ہو، کسی سے سازش نہ ہو. جب ہماری بارگاہ میں آؤ تو ہمارے بن کے آؤ، کسی اور سے ربط لے کے کیوں آتے ہو؟ ارشاد فرمایا کلمۃن جعل الاخلاص سبیلہا وضمن فی القلوب موصولہا، اور دلوں نے اصول کیا، دلوں نے وصول کیا، واو سوات واو لام، دلوں نے وصول کیا اس کے ذکر کو، اس کی یاد کو، اور دل ضامن ہو گئے اس بات پر کہ ہاں یہ قبول کرنے کے قابل ہے. دل اس کا گھر ہے، دل اس کا مکان ہے، دل اللہ کا بیت ہے، دل ہی اس کو قبول کر سکتا ہے، پہلے دل ہی میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ دل ضامن ہو گئے کہ ہاں اس کے ذکر کو وصول کرنا چاہیے. وہ انارا فل فکر معقولہا، اور فکر میں عقل نے اشارہ کیا کہ اب سوچو، اب غور کرو تو پتا چلے گا کہ کائنات کا سارا نظام یہ ایکائک نہیں بن گیا، کوئی کسی ایک بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، کسی ایک خلق کرنے والے نے اس کو خلق کیا ہے. وہ انارا فل فکر معقولہا، ابتدا الاشیاء بغیر ابتدا، اس اشیاء کو شروع کیا، خلق کیا بغیر کسی ابتدا کے، یعنی بغیر اس کے کہ کوئی پہلے سے ہو، یعنی بغیر احتضائے انتصلت انتصلہا، کہ کوئی مثال لی ہو یا کسی سے کوئی خواہش کی ہو کہ کوئی نمونہ پہلے بنا دے اس کے بعد میں کائنات کو بناؤں، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ابتدا کے، بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی سوچ کے، ایک مرتبہ کونہا بے قدرت ہی وزرہا بے مشیت ہی، اپنی قدرت سے کائنات کو بنا ڈالا، اپنی مشیت سے کائنات کی خلقت کی، اس کی مشیت نے یہ چاہا کہ کائنات خلق ہو جائے، تو کائنات کو اس نے خلق کیا. بہت غور سے سنیے، ارشاد فرمایا بغیر حاجت لہو فی تکوینہا، دنیا کو بنا کے دنیا سے کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہیں تھا، دنیا کو بنا کے دنیا سے کوئی غرض وابستہ نہیں تھی، وہ محتاج نہیں تھا دنیا کو بنانے کا، اس کو کوئی ضرورت نہ تھی کہ دنیا کو بنائے. ولا فائدہ لہو فی تصویرہا، نہ اس دنیا کو مصور کرنے میں اس کا فائدہ تھا، نہ دنیا کی تکوین میں اس کے لیے کوئی احتیاج تھی، بنایا اور یہ بھی ایک احسان تھا کہ اس نے بنایا. فقط اس لیے بنایا الا تثبیتا لحکمت ہی، دنیا جان لے کہ حکمت الہی یوں ثابت ہے، دنیا جان لے کہ حکمت الہی یوں ثابت ہے. وہ تنبیہا لعبادت ہی، اور تنبیہ کی کہ دنیا کو بنایا اس لیے کہ تم سب عبادت کی منزل پر آئے، عبادت کی منزل پر آئے. اور وہ توثیقا لطاعت ہی، اور یہ چاہا کہ دنیا اطاعت کی راہوں میں آگے بڑھے، اس لیے اس کی حاجت نہیں ہے دنیا کو بنانے میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر بننے والوں کو حکم دیا کہ اطاعت کی منزل پر آؤ، عبادت کی منزل پر آؤ. اس لیے ارشاد فرمایا ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر یہ کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کیا تسبیح کر رہی ہے. توحید کے اس منزل پر آ کر بے اختیار کا کون ہے وہ؟ الممتنع عن الابصار رؤیتہ، وہ کہ آنکھیں جس کو دیکھ نہیں سکتی، یعنی اہم ترین مسئلہ کلام کا، جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، نہ یہاں دیکھے نہ وہاں، نہ رویت یہاں ممکن ہے نہ وہاں ممکن ہے. الممتنع عن الابصار رؤیتہ، وعن الالسن صفته، اور زبانوں سے ناممکن ہے کہ اس کی توثیق کر سکے، وعن الاوہام کیفیتہ، نہ اوہام سے یہ ممکن ہے کہ اس کی کیفیت کو بیان کر سکے. وہ ذات واجب ہے کہ سب سے عدل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، جلت عظمتوں، اس کی عظمت جلال کے عالم میں ہے، اس کی کبریائی جلال کے عالم میں ہے. اور اس کے بعد کہا، بہت غور سے سنیے، اشہد ان ابی محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اس کا عبد ہے اور رسول ہے. اولین و آخرین میں اس نسبت کے ساتھ کسی نے محمد کو یاد نہیں کیا ہے، اولین و آخرین میں کسی نے اس نسبت کے ساتھ محمد کو یاد نہیں کیا ہے کہ میرا باپ محمد ہے. میرا باپ یہ فقط فاطمہ ہی کے لیے، یہ فقط زہرا ہی کے لیے مخصوص ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اس کا عبد ہے، اس کا رسول ہے. دیکھیں اس مقام پہ پہنچ کے جو فضائل اپنے پدر گرامی کے بیان کیے وہ بھی قرآن سے لیے، اور پھر ایسا معلوم ہوا کہ آخری فیصلے سنا دیے. ارشاد فرمایا، سماہو قبل ان اجتباہ، میرے باپ کو محمد پکارا قبل اس کے نبی بنائے، یعنی اس کو صاحب حمد بنایا، مقام حمد بنایا، تعریف کیا ہوا بنایا. سماہ قبل ان اجتباہ واصطفاہ قبل ان اجتباہ، بے سب سے پہلے مصطفیٰ کر دیا، بے سب سے پہلے مصطفیٰ کر دیا. اذ الخلائق بالغیب مکنونہ وبسطر الاحاویل مقرونہ، جبکہ دنیا ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی میرے باپ کو پیدا کر چکا تھا، جبکہ کائنات عدم کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی میرا باپ خلقت پا چکا تھا، میرا باپ خلق ہو چکا تھا. علم انما علم الامور، اس لیے کہ انتہائے امر کا علم ذات واجب ہی کو تھا. دیکھا آپ نے، بیٹی نے مبالغہ نہیں کیا، اپنے باپ کی تعریف میں مبالغہ نہیں کیا، نہ اہل دربار میں کسی نے ٹوکا کہ کیوں غلو کر رہی ہو، کیوں اپنے باپ کی تعریف میں اضافہ کر رہی ہو کہ اس دن پیدا ہوئے جبکہ کائنات نہ تھی. اور اپنے پدر گرامی کی تعریف کے ساتھ ہی کہا، انتم نصب امرئی، اور تم اب اس کے امر کے نگراں بن رہے ہو، اب تم اس کے امر کے نگراں بن رہے ہو. اور دراحال زعیم و حق له فیکم، یہ میرے آخری جملے ہیں جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. زعیم و حق له فیکم، اس کی طرف سے حق کا اعلان کرنے والا ابھی تم میں ہے. اب یہ قرآن کی تعریف ہو رہی ہے. زعیم و حق له فیکم، وہ عہد قدمہ الیکم، اور ایک عہد الہی ہے جس کو اس نے تمہاری طرف تقدیم کیا. زعیم حق تم میں باقی ہے، عہد الہی تم میں باقی ہے. وہ بقیت استخلفہا علیکم، اور ایک ترکہ ہے جو تم میں وہ چھوڑ گیا ہے، ایک بقیہ ہے جو تم میں چھوڑ دیا ہے. کتاب اللہ الناسخ والقرآن الصادق والضیاء اللامع والنور الصافع، چمکنے والا نور، روشن ہونے والا شعلہ، سچ بولنے والا قرآن، اللہ کی بولتی ہوئی کتاب تمہارے درمیان موجود. میں اس سے پہلے بھی عرض کیا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے متعلق سوا آل محمد کے کسی نے گفتگو نہیں کی. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قرآن، عہد قدمہ الیکم، وہ بقیت استخلفہا علیکم، وہ زعیم حق له فیکم. اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، کہی کسی کتاب کے ذریعے سنا لو حجت اللہ المنورہ، اسی کتاب سے تم کو اللہ کی روشن حجتیں ملیں گی. انہیں قرآن کی تعریف کرتی جا رہی ہے. دہی تنا لو حجج اللہ المنورہ, اسی سے تم کو اللہ کی روشن حجتیں ملیں گی. وہ عزائم المفسرہ, اور اس کی تفسیر کی ہوئی عظیمتیں, اس کے مستقل احکام عزائم, اس کے مستقل ارشادات اسی قرآن سے ملیں گے. وہ محارمہ المقدرہ, اور جہاں جہاں جس جس منزل پر اس نے حرمتیں بتلائی ہیں وہ اسی قرآن سے ملیں گے. وہ رخصہ الموہوبہ, اور جہاں جہاں رخصتیں دی ہیں, اجازتیں دی ہیں کہ اب یہ تمہارا اپنا کام ہے, وہ اسی قرآن سے تم کو ملے گا. وہ فرائض المندوبہ, اور وہ فرائض ملیں گے کہ جہاں ثواب پر ثواب نافذ کیا گیا, جہاں ثواب عائد کیا گیا, وہ اسی قرآن سے تم کو ملے گا. اور پھر اس کے بعد رہا کہ یہ قرآن تمہارے درمیان موجود ہے, یہ قرآن تمہارے درمیان موجود ہے. اس قرآن سے کیا کیا؟ ذات واجب نے دیکھے قرآن سے استنباط کیوں ہوتا ہے. اس قرآن کو بھیج کے جعل الایمان, اللہ ایمان کو لازم قرار دیا, تطہیرا للشرک, تاکہ انسان شرک سے طاہر ہو. قرآن کو بھیج کے کہا جعل اللہ الایمان تطہیرا للشرک, والصلاۃ تنزیہا للکبر, اور نماز کو واجب کیا تاکہ غرور نہ رہے, والصیام تذکرہ للاخلاص, روزے کو واجب کیا تاکہ خلوص معلوم ہو. یہ نہیں کہا کہ جسم کی صلاح و فلاح کے لیے روزے کو واجب کیا, بلکہ ارشاد فرمایا کہ والصیام تذکرہ للاخلاص, بلکہ روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ خلوص بندگی ظاہر ہو. والزکات زمان پھر رزق, اور زکات کو واجب کیا تاکہ رزق بڑھے, تاکہ رزق بڑھے. دیکھا آپ نے, شریعتوں کو جاننے والا یوں بیان کرتا ہے, اس کی علتوں کو بیان کرتا ہے. کسی اور سے ممکن نہیں ہے کہ زکات کو کیوں واجب کیا. ارشاد فرمایا زکات نمان پھر رزق, اس لیے زکات کو واجب کیا کہ رزق میں اضافہ. وہ بر الوالدین وقایتا عن السخط, اور ماں باپ سے نیکی کرنے کو واجب کیا تاکہ عذاب الہی سے بچو. ماں باپ سے نیکی کرنے کو واجب کیا تاکہ عذاب الہی سے بچو. وہ صلۃ الرحم, اور صلۃ رحم کو واجب کیا, من ماتن فی العمر, اپنے عزیزوں کو دینا لینا اس لیے ضروری قرار دیا تاکہ عمر میں اضافہ ہو, تاکہ حیات میں اضافہ ہو. جو اپنے غریب عزیزوں کو بھول جاتا ہے اس کی عمروں کو ختم کر دی, ان کی عمروں کو ختم کر دیا جاتا ہے, ان کی عمروں کو مختصر کر دیا جاتا ہے. فرماتی ہے من ماتن فی العمر, صلۃ رحم کو واجب کیا تاکہ عمر میں اضافہ ہو. اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ جعل طاعتنا نظاما للامة, اور ہماری اطاعت کو واجب کیا تاکہ امت کا نظام باقی رہے. وہ امامتنا, اور ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا. جعل طاعتنا نظاما للامة, وہ جعل امامتنا امانا من الفرقا, افتراق سے بچانے کے لیے ہماری امامت کو واجب. امامت کو ہماری لازم کیا تاکہ افتراق سے دنیا بچے. اور اس کے بعد کہا جعلت توحید تنزیحا عن الشرک, اور توحید کو اسی لیے قرار دیا کہ دنیا اپنے آپ کو شرک سے ہٹا لے, شرک سے ہٹا لے. فاتقوا اللہ, پس اللہ سے ڈرو, سنو سننے والو اللہ سے ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, نہ مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ. لا تموتن الا وانتم مسلمون. نہ مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ. اور اس کے بعد ایک مرتبہ بے اختیار کہا انی فاطمہ تو وہ ابھی محمد, میں ہوں فاطمہ, میرا باپ ہے محمد. اقول اعودن و بدوا, بار بار کہہ رہی ہوں ولا اقول ما اقول شتتا, جو کہہ رہی ہوں غلط نہیں کہہ رہی ہوں, غلط نہیں کہہ رہی ہوں, اس لیے کہ میں ہی ایک ہوں آج کائنات میں جو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ہوں جس کا باپ محمد
ہے.
دیکھیے قرآن کی یہ تعریف کی, اس کے محارم پر گفتگو کی, عزائم پر گفتگو کی, حدود الہی پر گفتگو کی, اس کے حلال و حرام پر گفتگو کی, اس کے بیانات و براہین پر گفتگو ہوئی, اور اس کے بعد بے اختیار کہا کہ اب یہ ایک بات بتلاؤ, اب بحکم الجاہلیت تبعون, کیا اب بھی جاہلیت کا حکم چلاؤ گے؟ حکم الجاہلیت تبعون, کیا بھی جاہلیت کا حکم چلاؤ گے؟ لیکن آپ نے کس منزل پر جا کے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا؟ فرق اتنا ہی ہے کہ آیت کو جب اپنایا تو قرآن میں ہے اپحکم الجاہلیت یبغون, اس کو تے سے بدل کے خطاب کے طور پہ کہا اپحکم الجاہلیت تبغون, کیا تم جاہلیت کا حکم چلانا چاہتے ہو؟ اور اس کے بعد کہا ایک دو باتیں میں پوچھتی ہوں اور تیرے کچھ سوالات ہیں اس کا میں جواب چاہتی ہوں. دیکھیے یہ وہ منزل ہے, یہ وہ منزل ہے کہ جہاں میں بتلانا چاہتا ہوں کہ بذات الرسول نے کہا قرآن حرف آخر ہے, قرآن حرف آخر ہے, بذات الرسول نے کہا تو اس منزل پہ کہا افعلی امد ترکتم کتاب اللہ وراء ظہورکم, کیا آپ تم نے یہ طے کر لیا کہ آمدن کتاب خدا کو پسے پشت ڈال دو گے؟ جب تم نے اب یہ طے کر لیا کہ آمدن کتاب خدا کو وہ نبستموہ وراء ظہورکم, کیا تم نے طے کر لیا؟ یا یہ بتلاؤ افقصکم اللہ آیت سی کتاب اخرج منہا ابھی ابن امی, یا تم لوگوں کے لیے کوئی خاص آیت قرآن میں آئی ہے کہ جس میں میرا باپ اور میرا چچا زاد بھائی داخل نہیں ہے؟ جس آیت سے اجازت مل جائے کہ جس طرح سے چاہے کرو. اس کے بعد کہا کہ اب ایک اور سوال ہے اس کا جواب دو, ام تقولون اہل ملتین لا یتوارثان, کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ دو علیحدہ علیحدہ مذہب رکھنے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے؟ کیا یہ کہہ رہے ہو الست انا وہ ابھی الا ملت واحدہ, کیا میں اور میرا باپ ایک دین کے نہیں ہے؟ الست انا وہ ابھی الا ملت واحدہ, کیا میں اور میرا باپ ایک دین سے نہیں ہے؟ کیا تم یہ کہہ رہے ہو؟ اور اس کے بعد بے اختیار کہا کہ اچھا جب یہی طے کر لیا تو اب جاؤ اس ناقے کو لے کے جاؤ, اس ناقے میں قیامت تک آر ہے, یہ زخمی ناقہ ہے, اب دنیا اس ناقے کو ہر دور میں پہچان لے گی, لے جاؤ. فانتظروا انا معکم من المنتظرین, تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرو. آج خصوصیت سے میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا, میں یہ بتلانا چاہتا تھا جس کو خدا توفیق دے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ نگاہ زہرا میں قرآن کیا ہے. ہم نے سکھا. بہت آسان تھا, خدا کی قسم آسان تھا بیٹی کے لیے. بیٹی کے لیے بڑا آسان تھا کہ یہ کہہ کے چپ ہو جاتی, ہاں میرے باپ نے کہا ہوگا. اس لیے کہ سخی گھرانہ ہے, جہاں ہلاتا نازل ہوا, جہاں لٹاتے لٹاتے زندگی گزر گئی, وہاں کسی چیز کا بخش دینا کون سی بڑی بات تھی؟ مگر اصول کی بات تھی تو کہیں نہیں, میرا باپ قرآن کے خلاف کہیں نہیں, میرا باپ قرآن کے خلاف کہہ نہیں سکتا, کہہ نہیں سکتا ہے. اور اسی منزل پر اس پورے خطبے نے وضاحت کی اور بتلایا, اس عمر کو ظاہر کیا. اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ دین پیغمبر اگر رکھنا ہے تو پھر یہ بھی لازم ہو جاتا ہے کہ زہرا کا احترام رہے. اگر دین پیغمبر رکھنا ہے تو پھر زہرا کا احترام لازم ہے. قرآن پر شہزادی کا یہ خطبہ شروع سے لے کے آخر تک فقط اسی بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ میں آیت پیش کر رہی ہوں, تم حدیث پیش کر رہا ہوں. اور وہ جس کو میں نے سنا نہیں ہے, میرے گھر کی بات اور میرے لیے ہے, میں نے نہیں سنا, میں قرآن پڑھ رہی ہوں. آپ کو تعجب ہوگا کہ اسی کا سلسلہ ہے خطبہ شقشقیہ علی کا, اسی کا سلسلہ ہے جہاں پورے خطبے کو لا کے سورہ قصص کی آیت پر ختم کیا. تلک الدار الآخرہ نسألها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اس دنیا نے واقعی نہیں سنا تھا, اور اگر سنا تھا تو رعایت نہیں کی تھی کہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو زمین میں غرور کریں, جو زمین میں فساد کریں, جو زمین میں سربلندی نکلائیں, دار آخرت ان کے لیے نہیں ہے. خود بہ شخصیہ کو یہاں لا کے ختم کیا, اسی کا سلسلہ ہے, اسی کا سلسلہ. اور اسی خطبہ شقشقیہ کا سلسلہ آخری خطبہ ہے حسین کا کربلا, آخری خطبہ. اس کے متعلق میں ایک ہی جملہ مجھے کہنا ہے, مگر شاید کل وقت ملے, پرسوں وقت ملے, اربعین کے وقت دن مجھے وقت مل جائے, ایک ہی جملہ اس خطبے کا, اور آپ اس کا ترجمہ آج سن لیں. ارشاد فرماتے ہیں خطبے کے دوران میں کہ اے سپاہ کفر و شام, اگر اب میرے امت, میرے جد کے امت کی نجات اسی میں ہے کہ میں قتل ہو جاؤں, تو اے تلوار والو حسین پہ ٹوٹ پاؤ. یہ آخری خطبے کے الفاظ ہیں, آخری خطبے کے الفاظ ہیں. اس کی تفصیل کہیں اور دوں گا. تو آپ نے دیکھا, اگر امت جد کی نجات اسی میں ہے کہ میں قتل ہو جاؤں, تو اے تلوار والو ٹوٹ پاؤ حسین. اب حسین تیار ہے. زہرا کا خطبہ مسلسل ہے علی کے خطبے سے, علی کا خطبہ مسلسل ہے حسین ابن علی کے خطبے سے, حسین ابن علی کا خطبہ مسلسل ہے زینب کا خطبہ. دربار میں خطبہ دیا تو پھر قرآن مجید کی ایک مختصر سے خطبے میں 11 آیتیں پڑھ.